شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة: بسم الله الرحمن الرحيم، لأمر الله سور نار الحرب، أنتم تكادون ولا تكيدون، وتنقص أطرافكم فلا تمتسيون، لا ينام عنكم وأنتم في غفلة. صلوات پڑھے محمد محمد و آل محمد. نهج البلاغة کے 34ویں خطبے کا یہ دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ گزشتہ ہفتہ بیان کیا گیا تھا، دو سطریں گزشتہ سے میں جو بیان کی گئی تھی اسی کو سے گفتگو کا آغاز کریں گے، کہ ارشاد ہوا کہ لَأَمْرُ اللَّهِ، خدا کی قسم، تم بدترین افراد ہو جن کے ذریعے آتش جنگ کو بھڑکایا جا سکے، یعنی تم اس قابل نہیں ہو کہ جن پر بھروسہ کرتے ہوئے جنگ لڑی جا سکے اور جنگ کا لوہا گرم کیا جا سکے اور آتش جنگ کو آپ کے ذریعے سے جو ہے روشن کیا جا سکے، ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. فرمایا کہ تمہارے ساتھ مکر کیا جاتا ہے اور تم کوئی تدبیر نہیں کرتے ہو، یعنی دشمن تمہارے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور تم غفلت کا شکار ہو. تم اس کے مقابلے میں کوئی تدبیر نہیں کر رہے ہو اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی ملت کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے تمہارے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. تمہارے علاقے کم ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ تنقص و اطراف حکم، تمہارے علاقے کم ہوتے جا رہے ہیں، تمہیں جو ہے بستیوں سے نکالا جا رہا ہے، تمہیں تمہارے علاقوں میں تم سے چھڑائے جا رہے ہیں، تمہارے علاقے کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہیں غصہ بھی نہیں آتا. جیسے فلسطین میں ہوا، اسرائیل سے ان کی بستیاں خالی کرائی گئیں اور جو ہے ڈھکیلا جا رہا ہے نا، تو ان سے ان کی بستیاں خالی کرائی جا رہی ہیں اور انہیں غصہ بھی نہیں آتا اس بات پر. فرماتے ہیں کہ دشمن تمہاری طرف سے غفلت کا شکار نہیں ہے. لا ینام عنکم، کہ دشمن تمہاری طرف سے غافل نہیں ہے، مگر وانتم فی غفلہ، لیکن تم غفلت کا شکار ہو. دشمن غافل نہیں ہے، تم غافل. اس وقت کیا ہوگا جب دشمن بیدار ہو اور ہم سو رہے ہوں، تو کیا ہوگا؟ روندے جائیں گے، کچلے جائیں گے. آج جو حشر ہو رہا ہے ہمارا، کہ دشمن ہم سے غافل نہیں ہے لیکن ہم دشمن سے غافل ہیں، ہم دشمن سے غفلت برت رہے ہیں. فرماتے ہیں ساہون غلب واللہ المتخاذرون، خدا کی قسم، یہاں سے نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے کہ خدا کی قسم، سستی برتنے والے ہمیشہ مغلوب ہو جاتے ہیں. سستی برتنے والے مغلوب ہو جاتے ہیں. جو چوکنا رہتے ہیں، جو چالاک رہتے ہیں، چوکنا رہتے ہیں اور جو پھرتیلے رہتے ہیں، جو سستی نہیں برتتے ہیں، وہ لوگ غالب آتے ہیں. اگر آپ حق پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر حق پر رہ کے بھی اگر سستی برتیں گے، غفلت کا شکار رہیں گے، کمزوری دکھائیں گے اور میدان سے بھاگ کھڑے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ مغلوب ہو جائیں گے، دشمن آپ پہ غالب آ جائے گا، آپ نڈھال پڑ جائیں گے عین جنگ کے موقع پر. میدان میں اگر آپ سستی کا مظاہرہ کریں گے تو دشمن آپ پہ غالب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا ہم دشمن کے مقابلے میں واقعی چوکنا ہیں؟ دشمن کو ہم کے مقابلے میں ہمیشہ ہم پھرتیلے ہیں اور پوری طرح سے چوک و چوبند ہیں؟ ہمارے حوصلے سرد پڑتے جا رہے ہیں، ہماری ہمتیں پست ہوتے جا رہی ہیں، ہم سست ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر جو ہے جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے احساسات مرتے جا رہے ہیں، ہم کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں. تو جو کھوکھلے ہوں گے، کمزور ہوں گے، سستی برتیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن غالب آ جائیں گے. فرماتے ہیں وَأَيُمُ اللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّ بِكُمْ أَن لَوْ حَمِسَ. فرماتے ہیں کہ خدا میں تمہارے بارے میں یہی خیال رکھتا ہوں کہ اگر جنگ نے زور پکڑ لیا اور موت کا بازار گرم ہو گیا تو تم فرزند ابو طالب سے یوں الگ ہی الگ ہو جاؤ گے جس طرح جسم سے سر الگ ہو جاتے ہیں. میرا تو یہی خیال ہے کہ اگر میدان جنگ میں موت کا بازار گرم ہو جائے گا تو تم فرزند ابو طالب کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. اس وقت تم ساتھ نہیں دے سکو گے جس وقت ساتھ دینے کی ضرورت ہے. جس وقت جو ہے دشمن حملہ کر رہا ہو، جس وقت موت کا بازار گرم ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، میرا تو یہی خیال ہے تمہارے بارے میں کہ اگر جنگ نے زور پکڑ لیا اور موت کا بازار گرم ہو گیا تو تم فرزند ابو طالب کو چھوڑ کر ایسے چلے جاؤ گے، ایسے الگ ہو جاؤ گے جس طرح جسم سے سر الگ ہو جاتے ہیں. واللہ ان امرا یمکن عدوہ من نفسہ یمکن عدوہ من نفسہ یعرف لحمہ. خدا کی قسم اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو اتنا قابو دے دیتا ہے کہ وہ اس کا گوشت اتار لے اور ہڈی توڑ ڈالے اور کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو ایسا شخص عاجزی کی آخری سرحد پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنا پورا جسم حوالے کیا ہوا ہے کہ دشمن چاہے تو اس کی کھال نکال لے، چاہے تو ہڈیاں توڑ دے. تو یہ صورتحال رہے گی کہ جو ہے کوئی شخص اپنے دشمن کو اتنا قابو دے دے، اس کو اتنا بڑھاوا دے دے، ایک ایک کر کے جو ہے نا دشمن آپ سے بات منوا رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو، کبھی کہہ رہا ہے یہ مت کرو، کبھی کہہ رہا ہے نا آج کہہ رہا ہے کہ گاؤ کشی نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد کہیں گے یہ مت کرو، اس کے بعد مسلمان کہے گا ہاں یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے، یہ بھی پسند نہیں ہے، تو ہر بات کو قبول کرتا چلا جائے گا اور دشمن جو ہے اس کے اوپر حاوی ہوتا چلا جائے گا. اور تو یہاں تک کہ جو ہے دشمن کو اتنا قابو دے دیتا ہے کہ اس کا گوشت اتار لے، ہڈی توڑ دے، کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو ایسا شخص عاجزی کی آخری سرحد پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اب اٹھنے کی ہمت ہی نہیں رہتی. پھر وہ مطالبات بھی منوا لیے جاتے کہ جو اس کو پسند نہیں ہے، جو اس کو جس سے وہ راضی نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف اس سے جو ہے مطالبات منوا لیے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب عاجز ہو گیا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دشمن کو اتنا اپنے اوپر قابو دیا، اتنا قابو دیا کہ دشمن اس کی گوشت کے ٹکڑے، اس کی گوشت کی کھال اکھاڑ رہا ہے اور اس کی ہڈی توڑ رہا ہے، اس کی کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور وہ جو ہے نا اپنے پورے وجود کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کے جو ہے تماشائی بنا ہوا ہے. تو یہ جب صورتحال رہے گی تو آپ بتائیں کس طرح سے جو ہے نا دشمن پہ قابو پایا جا سکتا ہے. یعرق لحمہ ویحشم عظمہ ویفری جلدہ لعظیم عجزہ. یہ اس کے عاجزی کی انتہا ہے. ضعیف ما ضمت علیہ جوانہ صدرہ. فرماتے ہیں کہ اس کا دل انتہائی کمزور ہے جو اس کے پہلوؤں کے درمیان میں ہے. تم چاہو تو ایسے ہی ہو جاؤ، لیکن میں خدا گواہ ہے کہ اس نوبت کے آنے سے پہلے وہ تلوار چلاؤں گا کہ کھوپڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑتی دکھائی دیں. تم چاہو تو ایسے ہی ہو جاؤ، لیکن میں کمزور نہیں پڑوں گا، میں خدا کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں. انت فکن ذاکا ان شئتا فاما انا فواللہ دون ان اوتی ذلک ضرب بالمشرفیہ تطیر منہ فراش الحام. فرماتے ہیں فاما انا، لیکن میں خدا کی قسم خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، دون ان اوتی ذلک ضرب، کہ اس نوبت کے آنے سے پہلے وہ تلوار چلاؤں گا کہ کھوپڑیاں اڑتے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑتی دکھائی دیں, اور ہاتھ پیر گرتے نظر آئیں گے. اس کے بعد خدا جو چاہے گا وہ کرے گا. دیکھیں, اسی سے الہام لیتے ہوئے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ وقتی کے من برائے اسلام احساس خطر کو نام, ان تو نیز کی انجا بے شنم بے شما نصیحت کو نام, من دست دشمن را خط کا ہم کر. کہا کہ جب میں اسلام کے لیے خطرے کا احساس کروں گا تو ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھ کے تمہیں نصیحت کروں گا, بلکہ میں دشمن کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا. یہ 80 برس کی عمر میں یہ حوصلہ, یہ ہمت, یہ پختگی, یہ ارادے, یہ حوصلے, یہ جذبات تو کس قدر لائق تحسین ہے. اور انہی کی جانشین آج رہبر معظم کہتے ہیں کہ اگر جنگ کا بازار گرم ہو جائے آج بھی تو ایسا نہیں کہ ہم اس لباس میں بیٹھیں گے, بلکہ ہم یہ لباس اتار کر, جنگی لباس پہن کر میدان جنگ میں نظر آئیں گے. یہ حضرت علی علیہ السلام سے حوصلہ لے رہے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کا یہ نظریہ ہے, یہ ان کا نظریہ ہے جو جنہوں نے نہج البلاغہ پڑھا ہے اور اس پر ایمان لایا ہے اور اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیا ہے اور جو ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے. فاما انا فواللہ دون ان اعطی ذالک, خدا کی قسم اس نوبت کے آنے سے پہلے میں وہ تلوار چلاؤں گا کہ کھوپڑیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں دکھائی دیں اور ہاتھ پیر کٹ کے گرتے نظر آئیں. یعنی میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گا, میں اپنی پوری قوت کے ساتھ دشمن پہ ٹوٹ پڑوں گا کہ اس کی کھوپڑیاں جو ہے نا اڑا دوں اور جو اس کے ہاں پیر کاٹ دوں. تو اس طرح سے جو ہے میں مقابلہ کروں گا دشمن. یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے حوصلے پست نہیں ہیں. کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حوصلے جو بدر میں تھے علی کے, وہ حوصلے جو علی نے جو ہے احد میں دکھائے تھے, کیا آج بھی وہ حوصلے دکھا سکتے ہیں؟ کہ جب علی بوڑھے ہو گئے ہیں, 25 سال کا عرصہ درمیان میں گزر چکا ہے, رسول اللہ کی وفات ہو چکی ہے اور ایک بڑے طویل عرصے کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر جنگ کا موقع ملا ہے, پھر صفین کا بازار, پھر نہروان کا بازار گرم ہوا ہے, پھر جنگے خوارج اور جنگے جو ہے نہروان اور جنگے جو ہے وہ صفین, یہ جنگوں میں اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب علی کے حوصلے سخت پڑ گئے, اب علی کمزور پڑ گئے, اب علی وہ تلوار نہیں چلائیں گے, علی وہ جوش اور وہ جذبات کا اظہار نہیں کریں گے. لیکن امیر المومنین نے اس دور میں اس عمر میں بھی بات بتا دیا کہ آج بھی علی کے ہاتھ وہی ہیں جو, اور علی کے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جو کل بدر میں تھی, جو کل احد میں تھی, جو کل جو ہے خیبر میں تھی, وہی تلوار آج بھی جو حضور کے زمانے میں تھی, اور جو علی حضور کے زمانے میں تھا وہی علی آج بھی ہے, وہی حوصلے آج بھی ہیں, وہی جو ہے نا کردار آج بھی زندہ ہے. تو امیر المومنین نے حوصلے نہیں ہارے, زمانہ بدل گیا لیکن امیر المومنین حالات سے سست نہیں پڑے ہیں. انہوں لوگ جو ہیں بدل جاتے ہیں, جذبات سرد ہو جاتے ہیں, حالات کے گزرنے سے وہ حوصلے پست ہو جاتے ہیں, وہ ہمت پست ہو جاتی ہے, وہ نظریہ جو ہے وہ اب دم توڑ دیتا ہے, حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے. کوئی حکومت نہیں تھی تو جو ہے یہ سب باتیں تھیں, جب حکومت ہاتھ میں آ گئی تو اب کیوں. لیکن علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں حکومت آنے کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے اللہ کا دامن, اللہ کا راستہ اور جو ہے نا اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کا جذبہ ختم نہیں کیا. اور وہی حوصلے کے ساتھ, وہی ہمت کے ساتھ, وہی جو ہے نا قوت کے ساتھ, وہی درد دین, وہی درد ملت, وہی درد اسلام, اسی درد کے ساتھ امین المومنین اپنا جو ہے کلیجہ نکال کے رکھ رہے ہیں اور اپنا درد پیش کر رہے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس درد کو سمجھیں اور دوسرے بھی جو ہے اس درد میں شریک ہو جائیں اور امیر المومنین کا اس جنگ میں ساتھ دیں, جو جنگ جو ہے نفاق کے خلاف لڑی جا رہی ہے، جو دشمنوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے، اس میں جو ہے نا شریک ہو جائیں. فرماتے ہیں ایھا الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق. کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، یقیناً ایک حق میرا تمہارے ذمے ہے اور ایک حق تمہارا میرے ذمے ہے. ایک حق میرا تمہارے ذمے ہے اور ایک حق تمہارا میرے ذمے ہے. دو حق ہیں، ایک میرا ہے جو تمہارے ذمے ہے اور ایک تمہارا حق ہے جو میرے ذمے ہے. یہاں نشان صاحب کا حاشیہ ہے کہ یہ دیانتداری اور ایمانداری کی عظیم ترین مثال ہے کہ کائنات کا امیر، مسلمانوں کا حاکم، اسلام کا ذمہ دار قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ جس طرح میرا حق تمہارے ذمے ہے، اسی طرح تمہارا حق میرے ذمے بھی ہے. اسلام میں حاکم حقوق العباد سے بلند تر نہیں ہوتا ہے اور نہ اسے قانون الہی کے مقابلے میں مطلق الانام قرار دیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حاکم ہے تو وہ قانون سے بالا تر ہے، کب اس وہ جو ہے قانون اس کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی وہ ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو روزوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو عدالت سے کام لینے کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر کیا، پھر کس کو ضرورت ہے؟ تو کیا ان کے لیے قانون نہیں ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں؟ کیا حاکم پہ قانون نہیں چلتا ہے؟ کیا حاکم قانون حقوق و لباس سے بلند تر ہوتا ہے اور اسے قانون الہی کے مقابلے میں وہ مطلق الانان ہوتا ہے کہ جو چاہے کریں؟ کیا وہ پابند شریعت نہیں ہوتا؟ کیا وہ خود پابند قوانین نہیں ہوتا؟ کیا وہ خود پابند احکامات الہی نہیں ہوتا؟ بلکہ وہ بھی جس طرح سے ہر مسلمان پابند ہوتا ہے، بلکہ یہ زیادہ پابند ہوتے ہیں، جس طرح سے ہر مسلمان شریعت کا پابند ہوتا ہے، یہ ہر مسلمان سے زیادہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں. جس طرح ہر مسلمان احکامات الہیہ کا پیروکار ہے اور مانتا ہے، تو یہ اس سے زیادہ مانتا ہے. یہ ہے. اس کے بعد دوسری احتیاط یہ ہے کہ پہلے عوام کے حقوق کو ادا کرنے کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ ایک حق میرا تمہارے ذمے. اس کے بعد اپنے حقوق کا مطالبہ کیا، اور حقوق کے بیان میں بھی عوام کے حقوق کو اپنے حق کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی. اپنا حق صرف یہ ہے کہ قوم مخلص رہے اور بیعت کا حق ادا کرتی رہے اور احکام کی اطاعت کرتی رہے، جبکہ یہ کسی حاکم کے امتیازی حقوق نہیں ہے بلکہ مذہب کے بنیادی فرائض ہیں. اخلاص و نصیحت ہر شخص کا بنیادی فریضہ ہے. بیعت کی پابندی، معاہدے کی پابندی تقاضائے انسانیت ہے. احکام کی اطاعت احکام الہیہ کی اطاعت ہے، اور یہی عین تقاضۂ اسلام ہے. اس کے برخلاف اپنے اوپر جن حقوق کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسلام کے بنیادی فرائض میں شامل نہیں ہے، بلکہ ایک حاکم کی ذمہ داری کے شعبے ہیں کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے کر ان کی جہالت کا علاج کرے، انہیں مہذب بنا کر عمل کی دعوت دے، اور پھر برابر نصیحت کرتا رہے اور کسی آن بھی ان کے مسائل و منافع سے غافل نہ رہے. فرماتے ہیں کہ تمہارا حق میرے ذمے یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں، میں تمہیں نصیحت کروں، میں تمہیں راستہ دکھاؤں، میں تمہیں جو ہے نا اچھے برے کو سمجھاؤں. یہ جو ہے تمہارا حق ہے جو میرے ذمے ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں. اور بیت المال کا مال ہے دوسرا وظیفہ میرا یہ ہے. پہلے اپنے وظائف بیان کریں کہ میرا کیا، میری کیا ذمہ داری ہے تمہارے طے، میری کیا ذمہ داری ہے. تو کیا ایک ذمہ داری تو میری یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں، میں تمہیں راستہ دکھاؤں، صحیح راستہ دکھاؤں، تمہاری ہدایت کروں، تمہیں نیک مشورے دوں، ہے نا، یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بیت المال کا مال تمہارے حوالے کر دوں، یہ جو وہ تمہارا حق بنتا ہے، جس کے جو حقوق ہیں بیت المال میں، اس کو وہ ادا کروں. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا یہ کہ تمہیں تعلیم دوں، تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ، اور ادب سکھاؤں تاکہ باعمل ہو جاؤ. یہ چار حق بیان کیے. اس کے بعد کیا؟ اور میرا حق تمہارے اوپر یہ ہے، میرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ بیعت کا حق ادا کرو، ایک جو بیعت کیا ہے اس کا حق ادا کرو، اور حاضر و غائب ہر حال میں خیرخواہ رہو، یعنی کہ سامنے ہو کہ غائب ہو، تو اس میں فرق پیدا ہو جائے حاضر و غائب میں، بلکہ حاضر و غائب ہر حال میں خیرخواہ رہو، جب پکارو تو لبیک کہو، اور جب حکم دو تو اطاعت کرو. یہ جو ہے اپنا بھی حق، ان کا بھی حق بیان کیا جو ہمارے اوپر ہے، اور ہمارا حق ان کے اوپر جو ہے اس کو بھی بیان کیا. دونوں حقوق کو امیر المومنین نے یہاں واضح طور پہ بتا دیا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو، عوام میں علم عطا، علم سے نوازیں، انہیں جو ہے وہ شعور عطا کریں، انہیں راستہ دکھائیں، اور جو ہے ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں، اور جو ہے ان کے درمیان میں بیت المال کی صحیح تقسیم کریں. اب ان کا بھی تو کچھ حق ہے کہ وہ جو ہے لیڈر کی بات مانیں، اور جو ہے وہ ہر حال میں خیر خواہ رہیں، پکارے تو جو ہے نا لبیک کہیں، بات کو سنیں. والاجابت حین ادعوکم والطاعت حین امرکم، جب پکارو تو آؤ، جب اطاعت کا حکم دوں تو اطاعت کرو. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.